کے زمانے میں, اور یہ ملک شام کی طرف ہوتا تھا. ایک سفر ہوتا تھا ان کا سردی کے زمانے میں, اور یہ ملک یمن کی طرف ہوتا تھا. ان دونوں ملکوں سے وہ تجارتی سامان لاتے اور اپنا فروخت کرتے. اللہ نے ان کو وسعت عطا فرمائی, فراخی عطا فرمائی. تو چونکہ وہ دو سفر کے خوگر تھے, سال بھر میں دو سفر کیا کرتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے راستوں کو محفوظ کر دیا. کیونکہ جب اصحاب فیل ہلاک ہوئے اور آسمانی عذاب ان کے اوپر آیا, تو تمام ملک عرب کے قبائل وہ سمجھ گئے اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ قریش اللہ تعالیٰ کے خاص بندے میں سے ہیں جن کی حفاظت اللہ نے فرمائی. اس لیے دوسرے قبائل ان کے قاتلوں سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے, اور یہ قافلے بالکل حفاظت کے ساتھ اور امن کے ساتھ پورے ملک عرب سے گزر جاتے تھے. میں اللہ نے ان کے اوپر خاص انعام فرمایا تھا. چنانچہ آگے فرمایا کہ جب ہم نے اتنا بڑا انعام ان کے اوپر کیا ہے تو فلیعبدوا رب هذا البيت, ان کو چاہیے کہ یہ عبادت کریں بیت اللہ کے رب کی, یعنی اللہ تعالی کی. کیونکہ بیت اللہ کے صدقے سے ان کو اللہ نے بڑی آسائش عطا فرمائی تھی, اور عزت عطا فرمائی تھی, وجاہت عطا فرمائی تھی. تو جس نعمت اور جس سبب سے ان کو اللہ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں, اس خالق کی اور اس رب کی ان کو عبادت کرنا چاہیے. وہ کیا کہ انہوں نے بتوں کو شریک کر لیا اور اللہ کی عبادت کے اندر شرک کرنے لگے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص بھی اللہ تعالی کے شعائر کی عظمت کرے گا, تعظیم کرے گا, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس عمل کرے گا, تو وہ اس دنیا میں بھی بہت سے انعامات سے نوازا جائے گا. ہمارے سب کے پاس کعبۃ اللہ تو یہاں موجود نہیں ہے, وہ تو مکہ معظمہ میں ہے, لیکن قرآن کریم جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے, اور ہر مسلمان کے پاس یہ نعمت موجود ہے. اس نعمت کا شکر اسی طریقے سے ادا ہوگا کہ ہم اس کلام کے بھیجنے والے اور اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہیں. آگے فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. ذرا اس پر تو غور کریں گے قریش, کہ اللہ تعالی نے ان کو کھانا دیا, رزق دیا, جبکہ یہ بھوکے مرتے تھے, مجھے بیت اللہ کے طفیل ملا. وآمنہم من خوف, اور ہر قسم کے خوف سے اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی بھی قافلہ ملک عرب میں صدیوں سالم نہیں گزر سکتا تھا, اس لیے کہ قبائل ان پر غارت گری کرتے اور ان سے مال چھین لیتے, قتل و قتال کرتے. لیکن قریش کا قافلہ بالکل بے خوفی کے ساتھ جاتا تھا. اتنے عظیم خوف میں اللہ تعالی نے ان کو امن عطا فرمایا, جس کو قرآن کریم اللہ نے دیا ہے, اور جس امت کے پاس وہ قرآن کریم موجود ہے, اسی کے سائے میں رہ کر اللہ تعالی کی یہ نعمت اسے بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی رزق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف سے اس کو آزاد فرمائے. قرآن کریم پر عمل کرنے کی یہ نعمت دنیا کے اندر حاصل ہوگی, وہ کا خلاصہ ترجمے کا اور تصویر تھی اس کی مختصر سی، پورے واقعات آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں. اس کے بعد جو صورت ہے میں اس میں جتنا حصہ اس وقت ہو سکتا ہے وہ عرض کیے دیتا ہوں. فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لہمزۃ الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده. بڑی خرابی ہے اور بڑی ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب نکالتا ہے اور غیبت کرتا ہے اور اس نے اس کو اپنی عادت بنا رکھا ہے. یہ مزہ جو روبرو ہے آمنے سامنے لوگوں پر تانے کرتا ہے، تانے زمین کرتا ہے، تانے تسلیم کرتا ہے، بڑی ہلاکت ہے اس کے لیے. ہومزہ کے معنی ہے جس نے اپنی عادت بنا لیا ہے غیبت کو، یعنی پیٹھ پیچھے برا کہنے کو. یہ مزہ کے معنی ہے تو جس نے روح بری اور آمنے سامنے تانا زمین کو اور عیب ظاہر کرنے کو اپنی عادت بنا لیا. کبھی کبھار اگر ہو جائے تو اس کا معاملہ دوسرا ہے، لیکن جس نے اپنی زندگی کا مشن اس کو بنا لیا کہ وہ لوگوں کے سامنے کسی کی برائی کرتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ اس شخص کے سامنے آ کر بھی وہ عیب نکالنے سے اور تانا زنی اور نکتہ چینی کرنے سے باز نہیں آتا، تو اس کے لیے بڑی خرابی ہے. ویل کے معنی خرابی اور ہلاکت کے ہیں، بربادی کے ہیں، تباہی کے ہیں. کون سی تباہی؟ آخرت کی تو ہے ہی، اور دنیا کی تباہی میں سے آپ دن رات دیکھتے ہوں گے کہ ایسے لوگوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. ان کو دنیا میں وہ آسائش نہیں ملتی، وہ سکون نہیں ملتا جو اس عیب سے بچنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اس سلسلے میں میں کچھ عرض کروں گا بعد میں. ایک برائی تو یہ ہے، غیر کے معنی بتایا میں نے، دنیا میں بھی خرابی ہے اور تباہی ہے، بربادی ہے، اور آخرت میں بھی ایسا ہی. غیر حدیث شریف میں آیا ہے اور یہ حدیث مسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اور اس قدر سخت عذاب اور آگ ہے اس میں کہ خود جہنم بھی اس سے ریز آنا 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اس قدر خطرناک وادی ہے، آگ سے بھری ہوئی، اور وہ آگ کیسی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تھوڑا سا ذکر آگے آ رہا ہے اس آگ کا، اسی صورت میں وہ آگ اس قدر زبردست ہے کہ جہنم کے دوسرے طبقوں کی آگ اس کی سختی سے پناہ مانگتی ہے 70 مرتبہ روزانہ. مطلب یہ ہو جائے گا کہ آخرت میں ایسے شخص کا عذاب اور ایسے شخص کا ٹھکانہ بھی وادی ہے جسے بول کہتے ہیں. اللہ تعالی محفوظ رکھے. افسوس انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور زندگی دی تو ایک اور کو یہ بیان کیا کہ جن لوگوں کی ایک چینی کرتا ہے پسو پشت بھی اور آمنے سامنے بھی. دوسرا عیب یہ بیان کیا اس کا الذی جمع مالا وعددا, جو سوچ سوچ کر مال رکھتا ہے, جمع کر کے مال رکھتا ہے اور اس قدر حریص ہے, مال کا اس قدر دلدادہ ہے اور لالچی ہے کہ اب جگہ ہی اس کو گن گن کر رکھتا ہے, مال کو وہی گنا کرتا ہے کہ جس کو مال کی ہرس ہو, محفوظ کر کے وہی رکھتا ہے کہ وہ مال کا بہت بڑا لالچی ہو. مزید تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا کہ اس مال سے کون سا مال مراد ہے. یحسب ان مالہ اخلدا, وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ رہے گا اس کے پاس, سمجھتا ہے کہ میں بھی ہمیشہ رہوں گا دنیا میں اور یہ مال بھی ہمیشہ رہے گا, اس لیے اس کو جمع کر کے رکھتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے. تین عیب بیان فرمائے قرآن کریم نے, مجھے اس سے اس وقت کوئی بحث نہیں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی آیات. قرآن کریم نے جب خود ظاہر نہیں کیا تو میں اس کو کیسے واضح کر سکتا ہوں, تو اس میں ضرور اندازہ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں کسی ایسے کافر بخیل کے سلسلے میں کہ جس کا یہ عمل تھا اور یہ طرز زندگی کا اس کا یہی طرز تھا, لیکن چونکہ قرآن کریم نے اس کو ظاہر نہیں کیا اس سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ جس کے اندر یہ تین عیب پائے جاتے ہیں اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ. اگر کافر ہے تو اور زیادہ, اور خدا نہ کرے کوئی مسلمان ہے تو وہ بھی اگر اللہ تعالی رحم نہ فرمائے تو اس تباہی سے بچنا اس کا مشکل ہے. پہلا عیب بیان فرمایا ہو مزہ, کے معنی آتے ہیں پیٹ پیچھے کسی کو برا کرنا. اور حضرت اگر ہم اپنی زندگی پر اور معاشرے پر غور کریں تو شاید ہی کوئی ہم میں سے خالی ہو اور پاک صاف ہو اس عیب سے. کوئی اللہ کا بہت ہی نیک اور برگزیدہ بندہ ہوگا جو اس سے پاک و صاف ہوگا, ورنہ اکثریت ہمارے بھائیوں کی اور ہماری خود ایسی ہی ہے کہ لوگوں کے عیب پیٹ پیچھے نکالتے ہیں, اسی کو غیبت کہتے ہیں. غربت ہمارا وظیفہ زندگی بن گیا ہے, غربت ہماری خوراک بن گئی ہے, ہماری غذا بن گئی ہے. کیسی کیسی غربتیں ہوتی ہیں, خود اپنے گھر کا ہم جائزہ لیں تو بیٹا باپ کی غربت کر رہا ہے, اور باپ بیٹے کی حجرت کر رہا ہے، ماں اپنی اولاد کی حجرت میں مبتلا ہے اور اولاد اپنی ماں کی حجرت میں مبتلا ہے، اور بھائیوں کی حجرت اور دوسرے رشتے داروں کی حجرت وہ تو اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا بلکہ اپنا حق سمجھا جاتا ہے، گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم حق بغانیر ہیں اس بات کے کہنے میں کہ دوسرے کی برائیاں خوب کریں اس کے پیچھے۔ غیرت کو تو قرآن کریم نے حرام قرار دیا، اور وہ غیرت چاہے کسی کی ہو، ماں کی ہو، باپ کی ہو، بھائی کی ہو، اولاد کی ہو، یا کسی اور اجنبی آدمی کی ہو، کسی رشتے دار کی ہو، وہ غیبت اسی طریقے سے اپنا حکم رکھتی ہے کہ وہ حرام ہے۔ پھر اس غیبت کے اندر بھی مختلف درجے ہیں، کسی دوسرے اجنبی آدمی کی، عام آدمی کی کوئی غیبت کر دے، گناہ ہے اور حرام ہے، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں، اور وہی غیبت کرتا ہے اپنے کسی بھائی کی، حقیقی بھائی کی، گناہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس نے ایک اور زیادتی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ رشتے داری کا حق اس نے ادا نہیں کیا بلکہ یہ حق تلفی کی، اور پھر اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا ہے تو اور زیادہ گناہ، اللہ کے نیک بندے کی غیبت کرتا ہے تو اور اس سے بڑا گناہ، اولیاء کرام کی غیبت کرتا ہے تو اور زیادہ گناہ، علماء اور صلحاء کی غیبت کرتا ہے تو اور بڑا گناہ، صحابہ کرام کی غیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر بہت دور جاتی ہوگا، اور کہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت میں مبتلا ہو گئے تو کفر کا اندیشہ ہے۔ غیبت مختلف درجے رکھتی ہے، سب سے نچلا درجہ حرام ہے اور گناہ ہے، جیسی جیسی شخصیت ہوگی اللہ کے دربار میں ایسی ہی غیبت کا وبال اور عذاب بڑھتا چلا جائے گا، وہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس کی خرابیاں اور اس کی محبت دنیا کی زندگی پر بھی مرتب ہوتی ہے، اور آخرت میں تو اس کا عذاب بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس غیبت کو ہم نے اپنی غذا بنا لیا، دو رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جب بھی ہماری کوئی مجلس کسی کے ساتھ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو خود اندازہ لگا لیا جائے تو اس میں دوسرے کی کسی پس پشت کس قدر برائیاں اور عیب نکالتے ہیں۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے، غیبت کے اندر دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، بس تھوڑی سی دیر کا نفس کو مزہ آ جاتا ہے اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں، مال اس میں نہیں ملتا، عزت اس سے حاصل نہیں ہوتی، وجاہت آدمی کی برباد ہو جاتی ہے، دنیا خراب ہوتی ہے، تعلقات پر برا اثر پڑتا ہے، حتیٰ کہ خود بخود نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ نفرت پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آمنے سامنے بیٹھ کر آدمی لڑے، نفرت پیدا کرنے کے لیے اتنا کافی ہے وہ اس کی غیبت میں مبتلا ہو جائے تو آدمی جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے دل میں خود بخود نفرت پیدا ہونے لگی اور جب یہ نفرت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کس قدر طویل معاملہ ہوتا ہے. غیبت کے سلسلے میں حدیثوں کے اندر بڑے عذاب کا ذکر آیا ہے. وہ تو بہت تفصیلی بات ہے. قرآن کریم میں غیبت سے نفرت دلانے کے لیے بس ایک جملہ آیا کہ اَلْحُبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَوْتًا فَكَرِهْتُمُ. کیا کوئی سلیم الطبع انسان یہ ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لے؟ کسی مردار انسان کا گوشت, کسی مردہ انسان کا گوشت کھا لے کیا کوئی اس کو پسند کر سکتا ہے؟ بتا دیا قرآن کریم میں کہ غیبت بالکل ایسی ہی ہے کہ گویا آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. جس قدر ناگواری اور نفرت اس کے اندر ہے, غیبت اسی غیبت سے بھی ایسی ہی ناگواری اور نفرت کرنا چاہیے. اور یہ کوئی صرف تشبیہ اور مثال نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. غیبت کرنے والے کے پیٹ میں, یعنی روحانی پیٹ میں, مردہ انسان کا اور مردہ بھائی کا گوشت مسلسل جا رہا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دو عورتیں تھیں, انہوں نے روزہ رکھا لیکن ان کو شام پکڑنا دوبھر ہو گیا, برداشت نہ کر سکی اسے روزے کو, جاں بلب ہو گئی. ان کے رشتے دار حضور کی خدمت میں دوڑے ہوئے آئے اور بتایا کہ ہماری دو عورتوں کی یہ حالت ہو چکی ہے روزے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ایک برتن لو خراب تھا اور ان دونوں سے کہو کہ وہ اس کے اندر قے کر دے. آپ کا مبارک زمانہ تھا چنانچہ اس پر عمل کیا گیا کہ اس قے کے اندر بدبودار گوشت کے ٹکڑے نکلے. آپ کے سامنے لے جایا گیا, آپ نے فرمایا کہ ان عورتوں نے غیبت کی ہے. وہ غیبت ایسی ہے, ہمیں اگر سے نظر نہیں آتا لیکن ہماری روح کا جو پیٹ ہے اس کے اندر مسلسل وہ گوشت بدبودار مردے کا اور وہ بھی انسانی مردہ مسلسل جمع ہو رہا ہے. ایسے گوشت سے جو مشو نما ہوگا روح کا وہ کیا ہو کیسا ہوگا آپ کو بندہ وہ لگا دیجیے. تو قرآن کریم نے اتنا بیان فرما دیا اور اسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ تشریح کرتے ہوئے اور زیادہ واضح کر دیے. لیکن اس وقت ان حدیثوں سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. علاقہ یہ ہے کہ غیبت کرنا اور غیبت کو اپنی عادت بنا لینا دنیا میں بھی تباہی اور بربادی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی کا سبب ہے. قرآن کریم دائر کے ساتھ فرما رہا ہے اس کو تو بڑی خرابی ہے یعنی دونوں جہان میں ہر اس شخص کے لیے جو پیٹ پیچھے عیب نکالتا ہے غیبت کرتا ہے بڑی خرابی ہے. اسی طریقے سے بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اس قدر بے شرم ہو چکا ہے تو اپنے بھائی کے سامنے اس کے عیب نکال کر رکھتا ہے آمنے سامنے عیب نکال دیتا ہے. وہ کس قدر بے شرمی کی اور بے حیائی کی بات ہے کہ انسان انسان سے شرم رکھتا ہے. جب وہ شرم کا پردہ درمیان سے اٹھ جائے تو پھر اللہ تعالی ہی حفاظت کرنے والے. عام طور پر لڑائی جھگڑے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آمنے سامنے اور بے بدی ایک دوسرے کے عیب نکالے جاتے ہیں. مقدمے بازی میں یہی ہوتا ہے کہ دوسرے فریق کے عیب نکالے جاتے ہیں چاہے ان کا وجود نہ ہو. اگر ایسے عیب نکالے گئے کہ جو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو بہتان ہے الزام تراشی اور اس کا گناہ تو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے. غیبت کے اندر اتنی سختی ہے اتنا غلط اتنی تنگی نہیں ہے کہ جس قدر آمنے سامنے جھوٹے الزام لگانا اور بہتان لگانے کے اندر ہے. ہمارا یہی حال چل رہا ہے کہ پیچھے جاتے ہیں تو عیب نکالتے ہیں غیبت کرتے ہیں برائی کرتے ہیں سامنے آتے ہیں تو اس پر الزام بھرتے ہیں. کیسے اس معاشرے کو سکون مل جائے اور کیسے ہمیں اطمینان کا سانس لینا نصیب ہو جائے. کام تو ہم یہ کر رہے ہیں آخرت کا اللہ ہی حافظ ہے. وہ بھی ساتھ ساتھ سمجھ لیجیے اور میں اسی پر ختم کر دوں گا کہ غیبت کرنا یا الزام تراشی کرنا وہ حقوق العباد میں داخل ہے. جب تک یہ بندہ معاف نہیں کرے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. یہ فیصلہ ہے شریعت کا اور اسلام کا. جب تک اس شخص سے معافی طلب نہ کی جائے گی یہ معاف نہ ہوگا. پہلے بھی بتا چکا ہوں کئی مرتبہ کہ حقوق اللہ جو ہے وہ تو معاف ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دو نیاز ہیں اور رحیم و کریم جانتے ہیں ہر بندے کی ہر بات کو. معاف کرنا چاہے معاف کر دیں گے لیکن حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ یہ مظلوم شخص معاف نہ کر دے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے بھائی کا حق تمہارے اوپر کوئی بھی ہو، مالی حق ہو یا زبانی حق ہو، غیرت کی ہو یا الزام تراشی کی ہو، اس کو چاہیے کہ دنیا میں ہی معاف کرا دے. وہاں پر معاف کرانا آسان اور معافی مانگنے میں عزت ہوتی. شیطان نے یہ پکی پڑھا رکھی کہ ہم اور اس سے معافی طلب کریں، یعنی وہ ہمارے مقابلے میں اتنا حقیر ہے کہ ہم اس سے معافی طلب نہیں کر سکتے. وہ خود ایک بڑا عظیم گناہ ہے. معافی طلب کرنے سے جبکہ صدق دل کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتے ہیں. خود اس شخص کے اندر، اس کے قلب میں عزت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اس قدر اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اپنے ہم سے ہمارے حقوق معاف کرا رہا. وہ عزت جو اللہ کی جانب سے ملتی ہے حقیقی عزت ہے، خود ساختہ عزت عزت نہیں، بلکہ وہ ذلت رسوائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی حق تلفی تم سے ہو گئی ہے تو اس سے دنیا میں ہی معاملہ صاف کر لو، اس لیے کہ آخرت میں جب یہ معاملہ جائے گا تو وہاں پر تو معافی کی کوئی صورت ہی نہیں، نہ وہاں پر مال ہے نہ دنیا کی اور کوئی چیز، تو اس کو دے کر پیچھا چھڑا لیا جائے. وہاں پہ بڑی تنگی اور تکلیف پیش آئے گی، اور کون بندہ ایسا ہے کہ ایسے اس موقع پر معاف کر دے؟ وہ تو نہیں چاہے گا کہ جتنی زیادہ نیکیاں مل سکے مل جائیں، کیونکہ آخرت میں تو نیکیاں چلتی ہیں، مال و دولت وہاں پر نہیں چلتا. نیکیاں کرنسی ہیں آخرت کی، اور تمام کاروبار اسی پر ہوگا. جس کے پاس آخرت کی کرنسی زیادہ ہے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا نجات کا، اور جو خالی ہاتھ ہے اس کرنسی سے یا اور کچھ کر کے آیا ہے ایسا کہ جس سے کرنسی برباد ہو گئی، تو اس کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت کا اور بہتان کا جو گناہ ہے، اور اس آیت کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اس سے اپنی زبانوں کو اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں. نہ کسی کی حق تلفی ہوگی نہ آخرت میں معاوضہ ہوگا، اور اگر کہیں سرزد ہو جائے تو پھر جلد سے جلد اس سے معاف کرا لیں. نہیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تمہاری یہ برائی بیان کی تھی، اس برائی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ بھائی تمہارے معاملے میں مجھ سے کوئی ضرورت ہو گئی، اس حق کو معاف کر دو. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ شخص جس کی غیبت ہوئی ہے معاف نہیں کرتا، بعض ہوتے ہیں ایسے سنگین دوسری مرتبہ دوسرے انداز میں معافی مانگ لو. پھر بھی نہیں کہتا ہے تیسری مرتبہ معافی مانگ لو. اس کے بعد وہ نہیں کہتا تو اب آپ کے اوپر کوئی اس کا وزن نہ ہوگا, کیونکہ ہم نے جتنا ہماری قدرت میں تھا وہ کام کر لیا. آگے وہ جانے اور اس کا اللہ جانے, ہمارا جتنا فرض ہے وہ ہمیں ادا کر دینا چاہیے. بس اسی پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں اور اگلے سنیچر کو میری مشغولیت ہے جس کی وجہ سے میں درس میں حاضر نہ ہو سکوں گا. مشغولیت ایسی ہے کہ میں اس سے بالکل علیحدہ نہیں رہ سکتا, اور شہر میں مشغولیت ہے, وہاں کوئی جوار میں بھی نہیں. ورنہ میں نہیں سے وقت نکال کے آنے کی کوشش کرتا. اس لیے اگلے ہفتے کو درس نہ ہو سکے گا. اس لیے آپ حضرات تکلیف نہ کریں, اس کے بعد زندگی کا خیر ہے تو ان شاء اللہ تعالی جو سنیچر آئے گا اس میں پھر درس ہوگا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ہر فساد سے ہر فتنے سے محفوظ رکھے, ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو کی, ہماری اولاد کی, ہمارے ایمان کی, ہمارے دین کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں اور اپنی رحمتوں کے سائے میں چھپائے رکھے, شیطان سے بھی محفوظ رکھے, نفس کے شر سے بھی محفوظ رکھے. اور اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب لیے ہوئے جنت میں داخل فرما دیں برحمتک یا ارحم الراحمین.